इल्म अमल का कारवां यसो है पाक वतन के पास बायसो
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأولين والآخرين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके एक साल की जहमतों के याद आवरी का दिन है एनवान आपके मरकज़ का और आपके भी जहद मुसलसल अज़्म नौ बहुत बेहतरीन एनवान इंतखाब की है कायनात का हर ज़र्रा की हालत यही है हर ज़र्रा जहद मुसलसल और अज़्म नौ में मसरूफ़ है तैमूर बारहा व बारहा जंग करके शिकस्त खाया मायूस होकर चला गया किसी पत्थर के नीचे बैठ गया था आराम करने के लिए देखा एक चोंटी अपना खाना लेकर ऊपर जा रही है फिर खाना गिरा उसने 70-80 दफ़े गिना देखा चोंटी ऊपर नहीं पहुंच रही है सो गया जब जाग गया देखा चोंटी आखिर में ऊपर पहुंच गई थी तो कहा कि जब चोंटी इतने मायूस नहीं हुई मैं क्यों मायूस हो जाऊं वापस आया और कामयाबी हासिल की तो उसने तो सिर्फ दुनिया के लिए दुनियावी मफादात के लिए जिस आज़म में जिस जहत में 50% शिकस्त है 50% कामयाबी है लेकिन एक खुदाई बंदा एक अहल ईमान के ज़र्रा बराबर कोशिश जहत तलाश ज़ाये नहीं होगा कामयाबी ही कामयाबी है इसलिए कि खुदा के लिए कर रहा है दुनिया वाले नतीजा चाहते नतीजा मिल गया कामयाब नहीं मिला तो नाकाम लेकिन यहाँ पर नतीजा खुदा के इताअत है बंदगी है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही थुम्म युद्रिकुल मौत जो कोई अपने घर से निकलता है हिजरत करके खुदा के तरफ और रसूल की तरफ फिर मौत आ लेती है मौत उसको पकड़ लेती है शान नुज़ूल एक मुसलमान का है जो मक्के से निकला हिजरत करके मदीने की तरफ मदीने पहुंचने से पहले दुनिया से चला गया ثم يدركه الموت فقط وقع اجره على الله घर से निकलते ही अजर खुदा पर है अजर खुदा पर है नतीजा बंदे के इख्तियार में नहीं है बंदे के इख्तियार में नियत करना नियत के मुताबिक हरकत करना अज़्म नौ जहद मुसलसल ये हमारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छा इनवान इंतखाब किया है जो एक मुसलमान की तफक्कुर और ज़िम्मेदारी अकीदा और ज़िम्मेदारी दोनों के तर्जुमान है ये इनवान जब जंग उहुद में एक मुसलमान भागता जा रहा था, कोई सहाबी गिरा हुआ था, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? भागने वाला भी तो सहाबी था, जिनके सहाबी के मेयार क्या है, जिसने हालत इस्लाम में पैगंबर की ज़ियारत की हो, 10 मिनट 5 मिनट सही। तो कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि पैगंबर तो शहीद हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जंग उहुद में जनाब मुसअब इब्न उमैर जो शक्लन शबीह पैगंबर थे वो शहीद हो गए थे, तो दुश्मनों को मौका मिला या अपने सादा लोगों को धोखा हुआ और कहा क्या पैगंबर शहीद हो गए। तो पैगंबर शहीद हो गए, अब मैदान में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कहा पैगंबर अगर शहीद हो गए हैं, दीन पैगंबर तो बाकी है, खुदा तो है, दीन तो है, भागने का कोई वजह नहीं है। यही अहम मसला है। इमाम खुमैनी फरमाया करते थे, नतीजा खुदा पर है, हम क़यामत के दिन हमसे नतीजे के बारे में पूछा नहीं जाएगा। अमल करना हमारे अंजाम वजीफा हमारी जिम्मेदारी है, नतीजा खुदा के हाथ में है। आलम के असल इदारा करने वाला खुदा है, हम अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अक़ल के मुताबिक सोच सकते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक इकदाम कर सकते हैं। शायद जो 313 से शुरू हुआ जंग बदर, इस्लाम की पहली जंग मुबारिजा, तमामतर मुश्किलात के बावजूद 313 से शुरू हुआ, अभी आखिरी इमाम भी 313 के साथ शुरू करेंगे, यानी तादाद की कमी से परेशान ना होना। तुम्हारी नीयत साफ हो, इरादा मजबूत हो, अज़्म कवी हो, जहद मुसलसल हो, तो इस्लाम का पहला इनकलाब और इस्लाम का तजदीदी इनकलाब दोनों कामयाब हो जाएगा। पहला इनकलाब एतिकादी था, एतिकाद को पाए तकमील तक पहुंचाया, शरीयत को पाए तकमील तक पहुंचाया। दूसरा इनकलाब तरबियती है, इंसानों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। शायद ये पैगाम हो, देखे मायूस ना होना अफराद की कमी से भी, और मौला फरमाते ला तस्तौहिशू फी तरीकिल हुदा लिक़िल्लति अहलिह, राह हिदायत में अफराद की कमी से परेशान न होना। हुसैन ने फरमाया अला व इन्नी ज़ाहिफ़ुन बिहादिहि अल-उसरा मा खुज़लानि नासिर क़िल्लति नासिर व खुज़लानि अल-अदद, मैं इसी ख़ानदान के साथ जा रहा हूँ, अगरचे मदद करने वालों ने साथ नहीं दिया, तादाद कम है, लेकिन उस कम ने, हज़रत रहबर आज़म के जुमला है, गदीर में कितने थे, 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन आप देख रहे बाद में वफादार कम रहे। गदीर में बेअत ली और शब आशूर कहा चले जाओ आप लोग, लेकिन बाशऊर दीनदार अफराद थे, जानने के मशवरे देने के बावजूद ऐसे डटे रहे कि दृष्टि तारीख तक इंसानियत के नजात के, बकौल इकबाल, सित्र अनवान नजात मानविश्त, इंसानियत के नजात के रास्ते को खूनीन आलम के ज़रिए, खूनीन रंग के ज़रिए रोशन किया। तो इंशाल्लाह यही पैगाम हमारा है, रोशन तरीन गुज़श्ता जो फिदाकारियों से भरपूर है, रोशन तरीन आइंदा जो उम्मीदों से भरपूर है। मुझे कहा गया है कि इल्म दीन इल्म दुनिया के बारे में कुछ चंद जुमला अर्ज करूं। علم علوم دینی اور علوم دنیاوی میں فرق کیا ہے؟ کالج والے اذان ہو رہے، علم دین اور علم دنیا میں فرق کیا ہے؟ علوم دنیاوی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں خلاصہ علوم دنیاوی کا درس ہوتا ہے، مدارس دینی میں، حوزات میں علوم دینی کا درس ہوتا ہے. علوم دینی و دنیاوی پہچاننے کا یہ ذریعہ ہے مدارس میں جو درس ہوتا ہے یا یونیورسٹیوں میں جو درس ہوتا ہے. علوم دینی میں، مدارس میں جو ہے، ابتدا میں گرامر ہے، منطق ہے، یہ تو علوم دینی بھی نہیں ہے. عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ دروس ہوتا ہے، عربی زبان کے دروس ہے. تو علوم دینی اور دنیاوی کے فرق کس حوالے سے ہے؟ نیتوں کو دیکھیں گے. جو کام بھی خدا کے لیے ہو وہ دین ہے، دینی ہے. جو کام بھی خدا کے لیے ہو، آپ سائنس پڑھیے، آپ دوسرا کوئی کیا نام ہے لائن میں پڑھیے، اگر خدا مد نظر ہے، چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے خدا پسند کام کرے، خوشنودی خدا کے مطابق کام کرے، تو یہ دین ہے، عین دین ہے. آدمی امام پنجم سے عرض کرتا، مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. فرمائی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اپنے اہل خاندان کی خدمت کروں، برادران ایمانی کی خدمت کروں. فرمائی تو بالکل دین ہی یہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے. نیتیں معیار ہوتی، خدا مد نظر ہے یا غیر خدا. اب میں نماز پڑھوں 24 گھنٹہ، لیکن ہدف دکھاوا ہو تو کیا ہے؟ وہ دنیا ہی دنیا. نماز پوری زندگی نماز پڑھوں، ہدف دکھاوا ہو، اپنی شخصیت بنانا ہو، نام نیک کسب کرنا ہو، تو ہدف دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے. دین و دنیا کے جو ایک اہم فرق ہے یہی ہے، خدا کے لیے ہونا اور خدا کے لیے نہ ہونا. لیکن ہمارے معاشرے میں علوم دینی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، اگرچہ قیمت اسی کی ہے. حضرت آیت اللہ جوادی کہتے تھے کہ ایک آدمی شب و روز گائے گوسفند وغیرہ کے خیال رکھتا ہے، اب وہی دوسرا آدمی فقہ اجتہاد پڑھتا ہے. اگر ہدف دنیا ہو، دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اس کے دماغ بھی گائے گوسفند سے بھرا ہوا ہے. تو ہدف خدا ہونا نہ ہونا یہ ایک اہم چیز ہے، اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والے، دنیا کو آگ لگانے والے وہی ہیں جن کا ہدف خدا نہ ہو، چاہے علوم دین پڑھے چاہے علوم دنیاوی حاصل کرے. لیکن عام طور پر ہمارے عرف میں ظاہر علوم دینی ان علوم کو کہتے ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، دین سے ہے، ان کو علوم دینی کہتے ہیں. یعنی جن علوم کو ہم نے قرآن اور سنت سے حاصل کیا ہے، فقہ ہے، اصول ہے، اس کے حوالے سے کچھ علوم ہے، جیسے علم رجال ہے، علم درایت ہے. خلاصہ یہ علوم کیا ہے؟ عقائد ہے، کلام ہے، عرفان ہے، یہ علوم ہیں. البتہ یہ مکس نہ ہو، واضح ہے علم کلام ہر دین میں ہے. ہمارا مراد علم کلام سے مراد کلام اہل بیت ہے. عرفان ہر دین میں ہے، ہمارا مقصد عرفان اہل بیت ہے. فقہ ہر دین میں ہے، ہمارا مقصد فقہ اہل بیت ہے. یہ واضح ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کو مکس ہوتا ہے کہ تو عرفان بہت غلط ہے، کیونکہ عرفان کے اسلام سے پہلے ہندوستان میں تھا اس کا سب سے بڑا مرکز. نہیں، ہم اس عرفان کی بات نہیں کرتے. ممکن مسلمانوں میں بھی ہندوستانی عرفان کے اثرات موجود ہو اور ہے، ہم صرف اس عرفان کے حامی ہیں جو اہل بیت قرآن اور سنت سے حاصل ہوتا ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علوم دینی اور دنیا علوم دنیاوی کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہو علوم دینی کو پہنچانے کے لیے خود پیغمبر آئے, خود ائمہ آئے. علوم دنیاوی کے لیے اگرچہ حمایت حاصل ہے, پیغمبر کی حمایت ہے, اہل بیت کی حمایت ہے, لیکن بشر کو اوپر چھوڑا گیا. اس کی ایک اہم وجہ ہے, خدا نے بشر کو حواس خمسہ دیا ہے تمام دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے. دیکھو علوم دینی کو کتاب تدوین, کتاب تالیف الہی قرآن و سنت سے لیتے ہیں. قرآن کتاب تالیف الہی, سنت کتاب تالیف معصومین اس سے لیتے ہیں, اور علوم دنیاوی کو کتاب تکوین الہی سے لیتے ہیں. یہ بھی کتاب الہی, عالم کتاب خدا ہے, اسی لیے عالم کے ہر شے کو آیت کہتے ہیں, آیت الہی ہے. عالم کے ہر شے کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں, ترجمان صفات الہی ہے. ہر شے اپنی حد تک ترجمان رحمت خدا, نعمت خدا, عظمت خدا, علم خدا, حکمت خدا. تو یہ اپنی جگہ پر. تو لیکن خدا نے علوم دینی بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا, ائمہ اطہار کو بھیجا. علوم دنیاوی بتانے کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, لیکن عرض کیا, حمایت حاصل تھی. ہمارے ائمہ کے شاگردوں میں سائنسدان بھی تھے, جابر بن حیان وغیرہ, یا ان کے فرمائشات میں سائنسی اصول بیان ہوا ہے کثرت کے ساتھ. قرآن کے معجزات میں سے ایک علمی باتیں ہیں, ایسے علمی باتیں قرآن میں ہیں جو اب تک سائنس اس کو غلط ہونا ثابت نہ کر سکا, بلکہ مسلسل ان آیات کے حقانیت ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ اس کے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو حواس پنجگانہ دیا ہے تمام عالم تکوین کو دیکھنے کے لیے, چھونے کے لیے. یعنی عالم تکوین تک حواس پنجگانہ کے ذریعے رسائی ہوتی ہے, تمام تصورات حواس پنجگانہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. تمام تصورات عالم میں, جتنی تصورات آپ کے ذہن میں آتے سب کے سب حواس پنجگانہ کے ذریعے تصور. پھر البتہ حیوان کے پاس بھی ہے, لیکن بیچارہ حیوان اسی پر رک جاتا ہے, لیکن ہم ان حواس پنجگانہ کے تصورات کو عقل کے پاس پیش کرتے ہیں. عقل کے پاس پیش کر کے عقل اس میں موازنہ کرتا ہے, حساب و کتاب کرتا ہے, نتیجہ لیتا ہے, کلیات بناتا ہے, جزئیات بناتا ہے, اصول کشف کرتا ہے, علم وجود میں آتا ہے. تو عقل بھی خدا نے دی ہے, حواس پنجگانہ بھی خدا نے دیا ہے. اس بنا پر علوم بشری حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے. اور جو مشہور جمرہ ہے, ضرورت ایجاد کے ماں ہے, پہلے ضرورت ہوتی ہے, تو ضرورت ایجاد کے ماں ہوتی تو بجلی کی ضرورت کب سے تھی, لیکن ابھی وجود میں آئی. تو ظاہر ضرورت, پھر ضرورت احساس ضرورت کا باعث ہے. احساس ضرورت کے بعد انسان فعال ہو جاتا ہے. بیداری حرکت کا مقدمہ ہے نا, چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. پہلا قدم بیداری ہے, دوسرا قدم حرکت. بیداری نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بعثت بیدار کرنا ہے. بیدار اہم ذمہ داری, بیدار کرنا اہم ذمہ داری ہے. ہماری اہل حق کی ذمہ داری غفلت سے نکالنا ہے. شیطان کا کام انسانوں کو دینی لحاظ سے غفلت میں ڈالنا ہے. خدا والوں کی ذمہ داری انسانوں کو دینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, معنوی لحاظ سے, فضائل انسانی کے لحاظ سے بیدار کرنا ہے. کہاں ہو, کس طرف جا رہا ہو. انا توفکون, تو عرض ہی کر رہا تھا کہ تو یہ صلاحیت انسان کے پاس پورا ہے. دنیاوی لحاظ سے یہ عالم آپ کے سامنے, یہ حواس پنجگانہ آپ کے پاس, یہ عقل آپ کے پاس. آپ اس کتاب تکوین میں مطالعہ کر کے اسرار کائنات کو آپ کشف کر سکتے. ایک دوسرے کے آپ کے اندر شوق بھی ہے. ایک انسان فطرتاً اس میں علم کی خواہش ہے, جاننے کی خواہش, حقائق کشف کرنے کی خواہش اس کی فطرت میں ہے. دوسرا دنیاوی لحاظ سے آپ خود دیکھتے ہیں ہمارے بچے بھی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو, مجھے تکلیف ہوتی, یہ دونوں کیا کہہ رہے, میرے خلاف تو نہیں کہہ رہے. حقیقت جاننے کی خواہش انسانوں کے پاس موجود ہے. پھر عرض کیا کہ خصوصاً دنیاوی علوم میں فائدہ بھی ہے, انسان جلب منفعت کرتا ہے, دفع ضرر کرتا ہے. سائنس پڑھیں گے, اب سب سے زیادہ سائنس کی طرف کیوں جاتے ہیں, اس لیے کہ باقی جو لائنیں ہیں ان میں نوکری کا اتنا مطمئن نہیں ہے, کیسی نوکری ملے گی. جس لائن میں نوکری زیادہ مطمئن ہے اس لائن کی طرف ہمارے سارے جوان چلے. جلب منفعت کر, کوئی غلط چیز نہیں ہے, فائدہ وہ چیز جس میں فائدہ ہو یا فائدہ زیادہ ہو اس کو اپناتے ہیں. بالکل خدا نے انسان کو اسی طرح سے خلق, جنت کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر یہ صفت ہمارے پاس نہ ہوتی, جلب منفعت کرنے کی, دفع ضرر کرنے کی, یہ دونوں فرزن ہے کہ اس کا حب ذات کا, اپنی ذات سے محبت کرنا, یہ نہ ہوتی تو ہم جنت کے لیے بھی کام نہ کرتے, جہنم سے بھی نہیں بھاگتے. تو یہ بہت عظیم نعمت ہے. اب اس کے لیے تو دنیاوی علوم کا فائدہ ہے ہمارے لیے, اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, دنیاوی علوم کے لیے کوشش کرتے ہیں, کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, محنت کرتے ہیں. یعنی سارے انسان متفق ہے, یہ نہ پڑھنے والا بیوقوف ہے, احمق ہے, سفی ہے. اب شادی کے لیے بھی معلوم کرتے کتنی تعلیم ہے, کیا ہے نوکری, کیا ہے وغیرہ, سب کے سب یہ سلام علیکم فرمت یا اللہ فرمت. عاقلانہ اور چیز ہے, خواہش ہے. تو انسان یہ بس خدا نے ایک فطرت انسانی, فطرت انسان میں ڈالا کہ علم کے تلاش میں جائے. دوسرا یہ علوم دنیا اس کے مفاد میں ہے, اور دین نے بھی مدد کی, پاکیزہ ماحول پیدا کیا, اس کے ذریعے علوم دنیاوی کے ترقی کے راہ میں. آخری امام کے زمانے میں جب عدل و انصاف عام ہوگا, 27 حصہ علوم میں سے 25 حصہ ظاہر ہو جائے گا. جس معاشرے میں علماء کی قدردانی ہو, تعلیم کے راہ میں رکاوٹ نہ ہو, پیسہ والوں کے لیے بہترین سکول, غریبوں کے لیے بدترین سکول کا مسئلہ نہ ہو, نوکریاں صرف پیسہ والوں کے ساتھ مخصوص نہ ہو, عادلانہ نظام ہو, نظام تعلیم بھی عادلانہ ہو, نظام شغل کام ملازمت بھی عادلانہ ہو, یعنی ابتدا سے انتہا تک عادلانہ نہ ہو, تو وہاں پر ظاہر معاشر پاکیزہ معاشرہ, علمی معاشرہ وجود میں آتا ہے, تو علم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور تمام علوم ظاہر ہوتا ہے پھر امام کے زیر سرپرستی. آپ خود دیکھتے ہیں, عرض کیا جابر ابن حیان ہے, باقی بھی بزرگان امام کے درسگاہ میں تھا, لیکن اس کے باوجود خلاصہ یہ انسانوں میں یہ انگیزہ ہے, اسی لیے دین نے تشویق دی ہے, کافی شوق دلایا ہے, تاکید کی ہے علم حاصل کرو, معرفت حاصل کرو. ہمارے شیعوں کے درجات قیامت کے دن ان کے معرفت کے مطابق ہوگا. اور انما العلم علمان, پیغمبر نے فرمایا علم دو قسم کا ہے, علم دو قسم کے علم ہے, علم الادیان و علم الابدان, دین کا علم اور جسم کا علم. یہ تو مثال ہے, یعنی علم کا تعلق یا دین سے یا دنیا سے ہو. جب لوگ سب جمع تھے ایک آدمی کے اطراف میں, رش کیا ہوا تھا, آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ علامہ ہے. فرمایا کیا علم ہے اس کے پاس؟ کہا کہ یہ عرب کے حسب نسب کو جانتا ہے. عربوں کے پاس جو علوم تھے وہ یہ ایک حسب و نسب کا علم تھا, ایک جنگوں کا, اپنے قبائلی جو جنگ تھے وہ تھا, ایک شاعری, یہی چیز تھی, اور کچھ نہیں تھا عربوں کے پاس. تو فرمایا یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, کسی کے پاس ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے, بلکہ علم ایسا ہونا چاہیے جس سے یا دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو. اسی لیے ہمارے دعاؤں میں خدایا ہمیں علم نافع عطا فرما, ایسا علم جس میں نفع ہو, فائدہ ہو. تو حتی جادو سیکھنا جو اسلام میں حرام ہے, لیکن بعض وقت ضرورت پڑتی ہے, اہل باطل حملور ہو جاتے, مومنین کو نقصان پہنچاتے. خلاصہ مومنین کو یا ایمان کو وغیرہ, تو وہاں پر سیکھنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے علوم دنیاوی کی اہمیت, اس حوالے سے دوسرا عرض کیا خود امام زمانہ کہ ظہور سے پہلا عالم کو آمادہ کرنے کے لیے ہم اگر علوم دنیاوی میں ترقی یافتہ نہ ہو کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. کہیں گے امام کے نظریہ پیش کرنے والا یہ جاہل گروپ ہے, یہی کہیں گے نا. دنیا والے کیا کہیں گے, یہ خود جاہل ہے, یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ عالم کی سعادت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے. خود امام جب آئیں گے تو ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں گے اور امام کی حکومت کی ذمہ داریاں دوسرے اپنائیں گے. اگر ہمارے پاس علم نہ ہو, دنیا کی عظیم ترین ذمہ داریاں قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو, تو امام کی حکومت میں بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت. خود ایران میں جہاد جان دینے والے بہت تھے, واقعا بہت تھے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاد کے میدان میں نہ صرف ایران کو بچایا بلکہ کل عالم مقاومت کو بچایا. لیکن ماہرین میں مشکلات ہے, کمی ہے, بے دین لوگ ہیں, ان کو مقام دیں گے تو وہ 70% چوری کرتے ہیں, 30% کام کرتے ہیں, جو بے دین لوگ ہیں. دیندار لوگوں میں کمی ہے. ابھی خود ایک جگہ پر چھوٹی سی حکومت بنی, اس میں بھی اہل ایمان ماہرین کی کمی ہے. تو ظاہر غرب نمونہ ابھی جو ایٹمی مسئلہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ 500 مختلف شعبوں میں کارآمد ہے یہ ایٹمی, 500 مختلف علمی شعبوں میں یہ ایٹمی جو علم ہے کارآمد, صرف ایٹم بم کے لیے نہیں ہے. وہ چاہتے نہیں یہ علم دوسروں کے پاس ہو, اسی لیے لڑ رہے ہیں. وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علم صرف ہمارے پاس ہے, یا ہمارے پاس, یا ہمارے غلاموں کے پاس, کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے دین کی ترقی کا, حتیٰ وہ افراد آپ خود نے دیکھا ہوگا, آپ آزما سکتے ہیں. ایک آپ کے ہم عمر ایک جوان کو لیجئے, آپ ہم عمر جوان اگر تعلیم یافتہ نہ ہو, پرائمری پڑھ کر آرام کر رہا ہے, دینی معارف اس کو پیش کرے, حدیث قرآن دینی معارف, اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ کے سمجھ میں آتا, خود دین کے پیغام سمجھنے کے لیے علوم دنیاوی کی ضرورت ہے. اہل بیت کے قرآن کے مقاصد سمجھنے کے لیے علوم دنیاوی کی ضرورت ہے, ان کو عملی کرنے کے لیے علوم دنیاوی کی ضرورت ہے, مومنین کی خدمت کرنے کے لیے علوم دنیاوی کی ضرورت ہے, انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کے لیے. خلاصہ بہت اہم چیز ہے. اس میدان میں عرض کیا عراق میں یہ جو مشکلات ہے کیا ہے, اس کی وجہ جہالت ہے, بے خبری ہے. جہالت کی وجہ سے ہر گروہ دھوکہ دیتا ہے ان کو. قدیم 14 صدی پہلے جو دھوکہ کھاتے تھے وہی سلسلہ ابھی تک برقرار ہے. اس کا سب سے بڑا وجہ تعلیم کی کمی ہے. لبنان والوں کے تعلیم بہتر ہے, انقلاب ایران کا سب سے زیادہ اثر لبنان پر پڑا. اس کی وجہ کیا ہے, وہاں کے علماء بھی تعلیم یافتہ تھے, وہاں کے جوان بھی, عوام بھی تعلیم یافتہ تھے. تو دیکھنے زرخیز ہو تو بارش ہو جائے تو سرسبز ہو جاتا ہے, شورزار ہو تو بارش ہو جائے تو سرسبز نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے خلاص دین کے لیے بھی علوم دنیاوی کی ضرورت ہے, اور علوم دنیاوی ہماری دین کی ترقی, ایمان کی ترقی, معرفت دینی کی ترقی کے باعث. آپ جانتے ہیں یہ عقل انسانی خود عقائد دین میں بھی مؤثر ہے. ہم شیعوں کے پاس خصوصیت ہے, مذہب تشیعوں میں عقل کے لیے خصوصی مقام ہے, دوسرے مسلمان فرقوں کے پاس بھی نہیں ہے اور باقی ادیان کے پاس نہیں ہے, بھی نہیں ہے. ایک مجتہد تھے قم میں, تو وہ بتا رہے تھے لبنان میں عیسائی معروف پادری تھا, اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی. تو معروف پادری نے ایک دعوت میں, ایک مہمانی میں دوسروں کو بتایا, آدمی بہت صاحب علم ہے لیکن یہ کافر ہے کیونکہ فلسفہ پڑھتا ہے. سعودی عرب میں بھی رہا تھا, انقلاب سے پہلے کی بات ہے. وہاں پر بھی امام کعبہ کے ساتھ دوستی ہو گئی. کسی مہمانی میں امام کعبہ نے عیناً یہی جملہ کہا. یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے لیکن علوم عقلی فلسفہ سے اس کا سروکار ہے, اس لیے کافر ہے. تو کہتے میں نے مذاق سے کہا مسلمان سارے کو بیوقوف ہونا چاہیے تب مسلمان بنے گا, ورنہ عاقل ہو تو کیا ہے, عقل سے کام لے لے تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اہم چیز, یعنی مذہب تشیع میں عقائد میں بھی عقل کے لیے علم حاصل کرنے کا راستہ عقل ہے نا. انسان حیوان فرق کہاں سے, عقل سے ہے, ورنہ حواس پنجگانہ حیوان کے پاس ہے. بعض حواس پنجگانہ میں حیوان بھی انسان سے آگے ہے. تو اسی میں آپ دیکھیے حیوان سے انسان آگے اس سے عقل کی وجہ سے, عقل مذہب تشیع میں اس کا بڑا مقام ہے. البتہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں بہرحال معذرت کے ساتھ, ہمارے مذہب میں عقل کا بڑا مقام ہے لیکن ہمارے پاس عقل کے کوئی مقام نہیں ہے. جذباتی قوم ہے, جذبات انتہائی ضروری ہے لیکن عقل کے قیادت میں, عقل کے رہنمائی میں. جذبات چاقو کی طرح ہے, تلوار کی طرح ہے, عقل کی روشنی میں حرکت کرے دشمن کو مارے گا. اگر عقل کی روشنی کے بغیر چاقو چلائیں گے یا تلوار چلائیں گے تو اپنوں کو نقصان پہنچا سکتے. اہم چیز ہے ہمارے مذہب میں, عرض کے اصول دین میں بھی عقل کے لیے مقام ہے. توحید, نبوت, عدالت عقل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. امامت, یعنی ان تینوں کے لیے عقل کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. امامت اور معاد عقل کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں, آپ آیت و احادیث کے ذریعے بھی ثابت کر سکتے ہیں. سلام. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبوت میں, توحید میں, عدالت میں عرض کے عقل کا رحمت ہے. اور فروع دین میں بھی یہی مسئلہ ہے. فروع دین کی چار دلائل ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے, عقل ہے. عقل وہی اسلحہ ہے جو انسان کے پاس ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اسی لیے ہماری اہم ذمہ داری ہے, خصوصاً آئسوں کے برادران جن کو دیکھ کر انسان کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے, اس وقت ان کے عمر کے جوانوں کے کیا خیالات ہوتا ہے, کن چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. خدا کی بڑی رحمت احسان اہل بیت کی درگاہ میں آنے کی وجہ سے, یہ کرم اہل بیت کی طرف سے, یہ نعمت اہل بیت کی وساطت سے ان کو حاصل ہوا ہے کہ اس دور میں جس دور میں ان کے ہم عمر جوان کہاں کہاں جاتے, کیا کیا ان کے اہداف و مقاصد ہے, کس چیز پر وہ فخر کرتے, کس چیز پر وہ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں, یہ کیا ہے, اپنا ٹائم دین کے لیے دیتے ہیں. خطرات کے احساس کے باوجود خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے. ہم ویسے یا لیتنا کہنے والے ہیں, یا لیتنا کہنے والے یقیناً خطرات کو آغوش سے لگاتے ہیں لیکن زبان سے کہنا الگ ہے, مقام عمل میں الگ ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے, خدا نے ان کو یہ توفیق دی ہے. تو آپ کی اہم ایک ذمہ داری یہی ہے کہ دنیاوی علم کے لیے ایک درود پڑھیے محمد آل محمد کے ساتھ. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو یہ جو سائنسی علوم ہیں, دنیاوی علوم ہیں, جو علم زیادہ اہم ہے, اپنی صلاحیت اپنے ذوق علم انتخاب کرنے کے لیے صلاحیت کی بھی ضرورت ہے, اس لین میں شوق کی بھی ضرورت ہے. شوق نہ ہو تو شوق پیدا کرے اہمیت کے بنا پر مصلحتوں کو دیکھ کر. تو اس حوالے سے پھر اس میں آپ کو آئسو کے ہر جوان کو نمونہ بننا چاہیے دوسرے جوانوں کے لیے کہ جامع دنیا و آخرت ہے, جامع فضیلت و علم و ایمان ہے. علوم دینی کے لحاظ سے عرض کے علوم دینی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ علوم دینی کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ آپ کے عقل بھی عقل کی بھی رسائی نہیں ہے. عرض کے دین کی دلائل میں سے ایک عقل ہے, لیکن کل دین کو عقل نہیں سمجھ سکتی ہے. اگر پورے دین کو عقل سمجھ سکتی تھی تو انبیاء نہ آتے, نبی کو نہ بھیجتے. ایک عالم غیب ہے, اس عالم غیب کی تیاری ہے, عالم غیب کی تیاری. اب دیکھیں علوم دنیاوی انسان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, دیکھیں یہ بجلی ہے, لاؤڈ اسپیکر ہے, گاڑی ہے, جہاز ہے, یہ سارے وسائل انسان کے مادی تمام ضرورتیں علوم دنیاوی کے ذریعے پورا کرتے ہیں. علوم دینی کے ذریعے انسان کے روحانی ضرورتیں, علوم دنیاوی انسان کے آسائش کے ذریعے ہے, علوم دینی انسان کے آرامش اور اطمینان کا ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان یاد خدا سے ہوتا ہے, آرامش یاد خدا سے ملتی ہے, وہ آپ علوم دینی کے ذریعے. علوم دینی میں ایک اہم مسئلہ عالم غیب ہے. عالم غیب تک پہنچنے کو کوئی حواس پنجگانہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. کچھ لوگ خوابیں نقل کرتے, خوابوں کے ذریعے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں, لیکن شرعی کوئی حیثیت اس کی کسی خواب کی بھی شرعی حیثیت نہیں ہے. بلکہ خود پیغمبر و ائمہ کے زمانے میں, آپ کی خدمت میں عرض کروں, انہوں نے کبھی نہیں فرمایا, سلمان فارسی اگر تم نے عالم خواب میں مجھ سے سنا تو اس پر عمل کرو, کبھی نہیں فرمایا. خواب حجت نہیں کسی کے لیے بھی. ابھی ہم لوگ تو عالم خواب میں فرض کے امام کو دیکھتے, پیغمبر کو دیکھتے, کیا معلوم تصویر ہے یا نہیں. فرعون اپنے کو خدا بنا کر آیا عالم بیداری میں, تو عالم خواب میں شیطان پیغمبر امام کے نام سے ہماری خواب میں آ سکتا ہے. یہ خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو خود پیغمبر کے زمانے میں تھے, امام کے زمانے میں تھے. سلمان فارسی کے پاس فرض کیے پیغمبر خدا نے عالم خواب میں کہا یہ کام کرو تم, تو اس کے حکم شرعی ہوگا. کبھی پیغمبر نے فرمایا حکم شرعی اس طریقے سے لے لو. خواب کی چاہے رویا صادقہ ہو چاہے غیر صادقہ ہو, شرعی حجت نہیں ہے, کیونکہ یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ اس دروازے سے ناجائز فائدہ بہت اٹھائیں گے. تو خلاصہ عالم آخرت پر علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر غیب کا راستہ. عالم الغیب والشہادہ, خدا انبیاء کو بھیجتا ہے, انبیاء کے ذریعے عالم غیب سے خبر دیتا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, پل صراط ہے, وہاں پر انسان منزل تک پہنچنے کے لیے ادھر درخت کاشت کرنے کی ضرورت ہے, زمین کی ضرورت ہے, پلاٹ کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, کھاد کی ضرورت ہے, ایک نہال کی ضرورت ہے, کاشت کریں گے. وہاں پر کیا ایک سبحان اللہ کہو تو وہاں پر درخت کاشت ہوگی. یعنی عرض یہ کر رہا ہوں کہ عالم آخرت کے اسرار ہمارے پاس نہیں, صرف پیغمبر بتائیں گے. ممکن ہے بہت سے کنائی الفاظ ہو, اشارات ہو جو ہمارے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اشارہ ہے یا عین حقیقت ہے یا اشارہ ہے, وہ خود بخود اپنے معیارات ان معیارات کے مطابق سمجھ میں آئے گا. کلام سمجھنے کے جو معیارات ہیں ان معیارات کی روشنی میں. تو خلاصہ عالم آخرت پر علم حاصل کرنے کے نہ حواس پنجگانے کے پاس صلاحیت ہے نہ عقل کے پاس صلاحیت ہے. عقل آپ کو عالم آخرت کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے کہ بھئی خدا ہے, اس عالم کو کوئی خالق ہے, عالم کا ہر ذرہ ذرہ آیت اللہ ہے, عالم کا ہر ذرہ ذرہ کلمۃ اللہ ہے, خدا تک پہنچا دیتے. پھر خدا سے پوچھو, اس کے آگے خدا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے جو پس عالم آخرت اور اخروی سعادت کے لیے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں. کچھ کے علاوہ عقل کے ذریعے کچھ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ ہندو برہمن کہتے تھے, عقائد کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے, قدیم زمانے سے ہے, کہ کہتے تھے نبی کی کیا ضرورت ہے, اگر نبی کے بعد عقل کے مطابق ہے تو عقل کہتی ہے, اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانتے ہیں. تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بالاتر ہے, نہ عقل کے مخالف ہے نہ عقل کے مطابق ہے بلکہ عقل سے بالاتر ہے. تین قسم کے باتیں ہوتی ہے. فرض کیجیے نماز مغرب, ہم اپنے فہم کی مثال دیتے ہیں, نماز مغرب تین رکعت ہے, عقل نہ اس کی مخالفت کر سکتی ہے نہ اس کی حمایت کر سکتی ہے. عقل کی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے مغرب کے وقت کیوں تین رکعت پڑھنا ہے. وہ علی کوفہ تھا نا, اس نے کیا کہا, فلم آپ نے دیکھا ہوگا, کیا کہا, آج میرا موڈ صحیح ہے, چار رکعت پڑھاتا ہوں صبح کے وقت. تو بہرحال یہ ہے کہ عقل کے فہم سے بالا تر ہے, یعنی سب کچھ عقل کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. نہ حواس پن جگہ, آپ کے حواس پن جائیں گے, دیکھو کان کس کو سنتا ہے, آوازوں کو, وہ بھی ہزار شرط کے ساتھ, زیادہ دور بھی نہ ہو, زیادہ نزدیک بھی نہ ہو, لاؤڈ اسپیکر یہاں پر لگ جائے تو پردہ پھٹ جائے گا, سننے میں نہیں آئے گا, اور آنکھیں زیادہ دور ہو بھی نہیں دیکھ سکتا, زیادہ نزدیک ہو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے, اور تاریخ ہو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے, رنگ نہ ہو بھی نہیں دیکھ سکتی ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. یعنی حواس پن جگانے کے دائرہ محدود, آنکھ کی مخصوص چیزوں پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور آگے نہیں, کان کے کچھ مخصوص چیزوں کا, ہاتھ اعضا و جوارح کچھ مخصوص, زبان کچھ مخصوص چیزوں کو سمجھ سکتی ہے, ہر ایک دائرہ کار محدود ہے. علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں لیکن محدود حد تک ہے, غلطیاں بھی کر لیتی ہے, اور عقل کی بھی اپنی دائرہ کار محدود ہے. جو حواس پن جگانے میں معلومات پہنچایا, انہی معلومات میں گھوم کر عقل نتیجے نکالتی ہے, یہ بھی محدود ہے. اسی لیے عالم غیب پر علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. خدا نے مدد کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے, انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ عالم غیب کی سعادت سے ہمیں آگاہ کرے, خطرات سے آگاہ کرے. عالم غیب میں جنتی ہونے کے, دنیا میں کیسے جنت بنا سکتے ہیں اس سب, بلکہ خود اسی دنیا میں انسان بننے کے لیے دین کی ضرورت ہے. اگر دین نہ ہو دنیا میں انسان نہیں بن سکتا ہے. سب سے زیادہ دنیا کو نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ انہی دانشمندوں نے, سائنسدانوں نے, علماء نے, مفکرین نے پہنچایا ہے. جب تک دین پشت پر نہ ہو یہ دنیا کے لیے بھی امین نہیں بن سکتا. جتنے دنیا میں بلایا, مصائب, مشکلات کھڑک کیا ہے, کر رہے ہیں, کنہوں نے کیا ہے؟ جن کے پاس دین و ایمان نہیں ہے. یعنی خود دنیا بھی قابل زندگی ہونے کے لیے دیندار ہونے کی ضرورت ہے. اگر دیندار ہو, امام کے دور میں جو ہوگا وہ یہی ہوگا, دیندار ہوں گے سارے. دیندار جب ہے تو دنیا بھی جنت کے نظیر بن جاتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر فرق دیندار ہو تو بیمار کو دھوکھا نہیں دے گا, اگر جانتا ہے علاج کرائے گا, نہ ہو تو نہیں کرے گا. اگر دیندار نہ ہو اس کو پھنسا کے رکھے گا آئے دن. بلکہ کچھ قرآن سکھانے والے بھی دیندار نہ ہو تو کیا ہے, ایک قرآن کو جو مثلاً ایک سال میں پورا کرنا ہے 10 سال لگا دیتا ہے پورا کرنے کے لیے. تو مسئلہ دیندار کا مسئلہ ہے. دینداری کے ذریعے دنیا کی زندگی بھی بہت بہتر ہوگی, خوشگوار زندگی, سکون کی زندگی, خوشی کی زندگی, محبت کی زندگی, یہ اور عرض کی دینی زندگی, اخروی آخرت میں جنت کے لائق بننے کے لیے بھی آخرت کی جنت کے لائق بننے کا عوامل و اسباب سے آگاہ ہونے کی ضرورت. اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے پاس بہت کم ہے. عقل کچھ بتا سکتی ہے, سب کچھ نہیں بتا سکتی ہے. یہ ایک اہم مسئلہ. دوسرا مسئلہ, اصل انسان دینی لحاظ سے اس کے پیچھے نہیں, دنبال میں نہیں ہے, تحقیق میں نہیں ہے. دیکھیے کتنے لوگ دینی حوالے سے تحقیق کے پیچھے ہے. دنیوی لحاظ سے انسانوں کے مفادات دنیاوی ہے, فوری مفادات ہیں نا. ہم آئے دن کی ضرورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, طویل مدت کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ ہماری طبیعت ہے, خود دنیا میں بھی. اسی لیے دینی معلومات شوق سب کو ہوتا ہے, لیکن خود ہم کتاب گھر میں لا کر, میں نے جو کتابیں لیا ہے بچوں سے لڑ لڑ کر لیا ہے, لیکن آخر میں اس کے شاید 20% بھی مطالعہ نہیں کیا ہے. خلاصہ یہ ہے, کیا ہے, دنیا معارف دینی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ مفادات دنیاوی اس سے وابستہ نہیں ہے روزمرہ کے مفادات کے مطابق. دو مسئلے, علم حاصل کرنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور شوق بھی نہیں ہے. شوق بھی زیادہ نہیں ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں, تاریخ بشریت گواہ ہے کتنے دینی معرفت کے پیچھے گئے. بزرگ صحابی ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, حالات خلاصہ شیخ صدر اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا مسائل شرعی کا. جب عورت نے پوچھا, جب اس نے کہا کہ میں کوئی 500 درہم سے زیادہ مہریہ کوئی لے لے میں اس کو سزا دوں گا, عورت نے کہا تمہاری بات مانے یا قرآن؟ کہا قرآن, قرآن میں تو کہا جتنا مہریہ رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو. خلاصہ اس کا نام جملہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم, پیغمبر لوگوں کو دین سمجھاتے تھے, دین بیان کرتے تھے, ہم بازاروں میں تجارت کر رہے تھے, تو کیا پیغمبر نے کیا فرمایا ہمیں معلوم نہیں. یہ وہ افراد ہیں جو پیغمبر کے ساتھ تھے, پیغمبر پر ایمان لائے, پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی, پیغمبر کے صحابی تھے, لیکن تب بھی کیا ہے کہتے ہم بازاروں میں تھے, معلوم نہیں تھا پیغمبر کیا فرمایا کرتے تھے. یعنی انسانوں کی یہ طبیعت ہے. ابھی ہمارے پاس نہج البلاغہ 14 صدی سے ہے, ہم کتنے مطالعہ کرتے ہیں, اصول کافی کتنے مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کے کتنے مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ دو وجوہات کی بنا پر خدا نے انبیاء کو بھیجا, پھر انبیاء کے بعد ائمہ اطہار کو بھیجا تاکہ معارف دینی 100% مستند رہے, کیونکہ یہ معارف خدا کی طرف سے ہے, اس میں گڑبڑ کرنے کے خطرات بہت ہی زیادہ ہے. آپ خود دیکھتے اس کے باوجود احمد ابن حنبل کہتے ہیں 1,000,000 روایت میں سے 30,000 روایت انتخاب کی, باقی غیر معتبر. بخاری 6,00,000 میں سے 5,000 4,000, مسلم 6,00,000 میں سے 5-6,000. آپ خود دیکھ رہی ہے اتنی جعل سازی, اتنی جھوٹ من گڑت. اگر عسکری نے کتاب لکھی, کتاب معروف کتاب ہے, ما او 50 صحابی مختلق, 150 جعلی صحابی, یعنی صحابی ہی نہیں تھے, راویوں نے صحابی کا نام دے کر اپنی روایتیں ان کی طرف نسبت دی ہے, اصل تھے نہیں پیغمبر کے زمانے میں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اسی لیے دین بدون کم و کاست, دنیاوی علوم میں دیکھو انسان کے پاس صلاحیت مسلسل تحقیق کرتا چلا جاتا ہے, لیکن دین کے حوالے سے کیا ہے, بدون کم و کاست باقی رہنے کے لیے کیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ انبیاء آئے اور ائمہ اسی پیغمبر خاتم کے تعلیمات کو تا روز قیامت بغیر کم و کاست برقرار رکھے. ہم جان مطلب کے طور پر, ہم فہم کے حوالے سے, ہم نفاذ کے حوالے سے, تاکہ مقصد حاصل ہو, اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا. دیکھو سارے انسان جانتے ہیں, عموماً جتنے حکمران گزرے سب غلط حکومت کرتے پوری تاریخ میں, اسی لیے ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو صحیح طور پر انسانوں کی ہدایت کرے, انسانوں کو راہ راست پر چلائے. تو ضرورت اس بات کی ہے, خلاصہ علوم دینی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہے, مدارس دینی میں بھی زبردست انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد کافی بہتری کی طرف ہمارے حوزات جا رہے ہیں. ہمارے مدارس, البتہ مدارس کے بارے میں یہاں کچھ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خلاصہ آپ یونیورسٹی کے جوانوں کی, آپ کے ISO والوں میں سے تو بہت بڑی تعداد میں تو حوزات میں آئے ہیں. میرے خیال میں ISO کے اکثر صدور حوزات میں آئے ہیں, اکثر صدور, میری تحقیق کامل نہیں ہے لیکن اندازہ ہے صدور حوزات میں آئے ہیں. انشاءاللہ جامع دین و دنیا ہوں گے. لیکن یہ خلاصہ, یہ نام کوئی مہم نہیں ہے, مہم حقیقتیں ہیں. کیا ہے, انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب قبائل سب ایڈریس ہے, ایڈریس کے حد تک ہے. لتعارف, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, معیار خدا ہے. انشاءاللہ جو آپ نے نام رکھا ہے عزم مسلسل, کیا ہے, جہد مسلسل, عزم نو, یہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہر صبح جب اٹھیں گے عزم نو کرے. انبیاء اولو العزم سب سے اعلیٰ انبیاء ہے, صاحبان عزم, صاحبان عزم انبیاء سب سے بڑے انبیاء ہے. تو ہم خاتم انبیاء سب سے عظیم ترین نبی العزم کے ماننے والے ہیں. امید ہے کہ عزم مضبوط ہو, عزم مسلسل ہو, اس عزم کے راہ میں جہد مسلسل ہو. خدا آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے. آپ برادران کے حمایت کرنے والے, साथ तआवुन करने वाले, मदद करने वाले सब के तौफीकात में इजाफा करे। इंशाल्लाह आने वाले साल में भी इस साल से बेहतर कारकर्दगी हो, इस साल से बेहतर आले मोहम्मद के मानने वालों को आले मोहम्मद के शमा के अतराफ़ में आप जमा कर सके, तालीमात के अतराफ़ में जमा कर सके, इल्म व अमल दोनों के हवाले से उन सब को आप जमा कर सके। खुदाया मुजाहिदीन इस्लाम के मदद फरमा, खुदाया इनकलाबियों के मदद फरमा, खुदाया जिंदान में जो असीर उनको जल्द अज़ रहाई अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारी मारिफत अमल तबलीग दीन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के तौफीक अता फरमा, बिन नबी वाले।